حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے، مولانا محمد علی حسینی بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی نام دیا گیا ہے، سب تلیل ہیں، دعا کریں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ واجل عطا ہو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات کی نائز فرما دیجیے۔ اعزاز مطلب آج مجھے بڑا مشکل مسئلہ ہے، یوں درپیش ہے کہ پوری مجلس میں فضائل مصائب سب ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ کہاں جہاں پہ میں نے کل بات کو چھوڑا ہے وہاں سے مجھے آغاز کرنا ہے، وہاں سے مجھے بات کو شروع کرنا ہے، جب بات کو شروع کرنا ہے تو قاتل پکڑے ہیں، خاص خاص ظاہر ہے کہ ہزاروں کو قتل کیا ہے، لیکن میں تو چیدہ چیدہ چند افراد کا ہی ذکر کر سکتا ہوں نا، ان مجالس میں جو بڑے بڑے ملعون گزرے ان کا ذکر کروں گا، اور ان میں بھی ظاہر ہے کہ اگر سب کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو پھر اس کے لیے مزید مجالس اور اشرے درکار ہیں، لہذا میرا ساتھ دیجیے گا۔ آج کچھ سلسلہ اسی قسم کا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس قاتل کو پکڑ کے لایا جائے گا اس کے مظالم بھی بیان کیے جائیں گے، یہ وہ خاص ان افراد کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو مظالم میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، کتنا آگے بڑھ گئے تو وہ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں گفتگو کروں گا۔ کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہ یہ تھی بات کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو جیسے ہی باہر بھیجا ہے موصل کی طرف، بصرے کی طرف جائیے آپ، وہاں کا کنٹرول سنبھالیے، پیچھے تمام قاتلان حسین اکٹھا ہو گئے تھے جتنے بھی تھے، عمر ابن سعد، شمر، حکیم ابن طفیل، عمرو ابن حجاج، شیس ابن ربیع، سنان ابن انس، بشیر ابن بشر، وہب ابن کعب، یہ وہ بڑے بڑے ملعون تھے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے، انہیں میٹنگ کی کہ بھائی اگر محمد ابن اشرف بھی اس میں شامل ہے، کہ اگر یہ ابھی موقع غنیمت ابراہیم گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا تو پھر ہماری خیر نہیں، ابھی ہزار آدمی ہیں مختار کے ساتھ، کر لیتے ہیں قابو اس کو۔ اس میٹنگ کی خبر بھی جناب مختار کو مل گئی، جس سے پہلے بھی یہ حملہ کرتے مختار نے اپنا قاصد، اپنا جاسوس دوڑایا ابراہیم کی طرف کہ جہاں بھی ہے وہاں سے واپس پلٹا کوفے میں، یہ قاتلان حسین سر اٹھا رہے ہیں۔ کہ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ان کو اقتدار چاہیے تھا مختار کو، لہٰذا وہ اقتدار ختم، اب کیسا بدلا بدلا، مختار انتظار کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی عہد شکنی کرے تاکہ مجھے موقع ملے، وہ موقع مل گیا جناب مختار کو، ادھر قاصد بھیجا، ادھر محل صباح، جیسے میں نے مختلف محلوں کے نام بتائے نا آپ کو، شیعوں کے محلے، ایسے بنی امیہ کا جو سب سے طاقتور محلہ تھا اس کا نام تھا صباح، اب نہیں ہے، یوں زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوفے کا محلہ تھا صباح، جس میں سارے بنی امیہ کے چہیتے، راج دلارے اور ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ رہتے تھے، اس علاقے میں میٹنگ ہوتی تھی عمر سعد کے گھر پہ، اس کا بھی گھر اسی صبا محلے میں تھا، انہی نے جتنے بھی تھے 7-8 ہزار انہی نے حلہ بول دیا کہ مختار کا کام تو تمام کرو۔ خیر مختار لڑتے رہے اور ابراہیم عین اس وقت پہنچے، کل جہاں میں نے بات ختم کی تھی کہ عین اس وقت پہنچے ابراہیم کے جب شکست ہونے والی تھی، 40-50 جانثار باقی بچے تھے مختار کے ساتھ، جو مختار کو اپنے محاصرے میں حصار میں لیے ہوئے تھے، مختار بھی لڑ رہے تھے، اور جب ابراہیم پہنچا ہے تو پھر ابراہیم نے ایک صلوات بھیج دیجیے جناب ابراہیم بن مالک اشتر، جو ان کے ساتھ حشر کیا، یعنی उसी एक डेढ़ दिन के अंदर हजारों, पहले तो हजारों की अंजाम तक पहुंचा दिया, फिर उसके बाद वो नाकाबंदी जहां मैंने कल बात को खत्म किया था कि अब कोई कूफे से बाहर निकलने ना पाए। अब इनका अंजाम, अब इनको टोलियों की सूरत में पकड़ते थे जनाब मुख्तार, पूरी पूरी टोलियों की सूरत में, और टोलियों की सूरत में कत्ल किया जाता था। कल मैंने तादाद बताई थी या नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं आपको कि यहां तक रिवायत है कि जनाब मुख्तार ने 81,000 कातलान हुसैन को कत्ल किया है। कितने? 81,000। जबकि मैंने कहा था कि लश्कर है 30,000 से 70,000 तक का, तो ये ज्यादा कैसे हो गए? ज्यादा होने का मसला ये था कि सिर्फ वो नहीं जो करबला में शरीक थे, आज दो तीन मिसालें भी दूंगा उसकी, बल्कि उन्हें भी मारा था कि जो इस फेल पे राजी थे, बाद में भी राजी रहे ना, बाद में भी तो मजालिम ढाए। जैसे आज तक वो हुसैनियत और यजीदियत किसका इंतकाम लेने आ रहे हैं जनाबे इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, किसका इंतकाम लेने आ रहे हैं? अल-मुंतक़िम। करबला वालों का इंतकाम लेंगे ना, तो कहाँ है कातिल? मसला कातिल का नहीं है, वो तो गए उस वक्त, जो पिछले साल पढ़ा था हमने सार अल्लाह पे, जो मजलिस पढ़ी थी अगर आपके ज़हन में हो, कि मसला इसका नहीं है कि वो चले गए, बेशक चले गए। जहां जहां वो फिक्र है, जैसे आप कहते ना कि या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश करबला वालों हम करबला में होते तो हम भी अजीम दर्जे पर फाइज होते, तो ये मलून भी वही है कि अगर ये करबला में होते तो यजीद के लश्कर में होते। इनके करतूत बता रहे हैं ना, इनके अमाल बता रहे हैं ना, दाइश हो, तालिबान हो, अलकायदा हो, जो भी हो, इनके अमाल बता रहे हैं ना कि अगर उस वक्त होते तो कहाँ होते, किस कैंप में होते, उधर ही होते ना यजीद के साथ। इसलिए फिक्र से इंतकाम लिया जाता है, फर्द से नहीं, याद रखिएगा। ये हमने जुमला पिछले साल कहा था जो इनको बुरा लग गया, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये देखें बच्चे आगे बैठ गए ना, अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी मजलिस कामयाब तरीन मजलिस है। बच्चे ना हो मुझे मज़ा नहीं आता, और जब इतने गौर से सुन रहे होते तो और मज़ा आता है मुझे। तो ये मेरी कामयाबी, मैं अपनी हर उस मजलिस को कामयाब तरीन मजलिस समझता हूँ जिसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। जब तक ये फर्श अज़ा इन बच्चों से आबाद है, इत्मीनान रखिए, तशय्यो को कुछ भी नहीं होता। तशय्यो सुरखरू है, सुरखरू रहेगा, बच्चों को तवज्जो दिया कीजिए। पांच जगह मैंने देखा, बहुत बदतमीजी की बात है कि बच्चों को उठा के भगा देते हैं, तो बच्चों को पीछे भगाओ। ये तरीका नहीं है मजलिस का, ये तरीका नहीं है कि अपनी पसंद के लोगों को आगे बिठाओ नारे लगाने के लिए और बेचारे मासूम बच्चों को भगा दो पीछे, तो कहाँ से आएंगे मजलिस में? फिर वो आएंगे नहीं मजलिस में, बाहर कहेंगे भाई हमें वैसे ही भगा देते हैं मजलिस से, उठा देते हैं आगे से, नहीं जाओ। लेकिन नहीं, इन्हीं के लिए मजलिस है, याद रखिएगा। इन बच्चों की इतनी अहमियत है, इस्मत अपनी जगह, मासूम अपनी जगह, रसूल अपनी जगह, इमाम अपनी जगह, इतनी अहमियत है कि इन बच्चों की खातिर रसूल मिंबर से उतर जाते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बताइए मैं, तो बस अब ये बच्चे आ गए, अब मैं मुतमईन होके आगे बयान को बढ़ाता हूं। नाकाबंदी कर दी गई, अब पकड़ा जाएगा, लिस्टें तैयार है। अब्दुल्ला इब्ने कामिल को कोतवाल बनाया, जो अली का बड़ा मशहूर गुलाम है। पहले वो कोतवाल था ना यासिर इब्ने मुदारिब, अब जब इनका होल्ड हो गया जनाब मुख्तार का, तो इन्हें कोतवाल किसे बनाया? छांट के अब्दुल्ला इब्ने कामिल को, कि जिसके पास पूरी लिस्टें वाकई करबला की, ये कौन कौन कहाँ कहाँ शरीक था। तो अब समझ में आ गया, 81,000 ये टोलियों की सूरत में लाए जाते थे, इन्हें कत्ल किया जाता था। लेकिन खास खास का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अब उसमें मैंने अर्ज कर दिया कि मेरी मुश्किल क्या है, कि उसी में फ़ज़ाइल भी हैं, उसी में मसाइब भी हैं, अब मैं क्या करूँ? अब अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। पहले भी जहाँ पढ़ा हुआ ने यही दुआ की थी पहले, कि मौला की मदद दरकार है मुझे, कि मजलिस हो जाए, और बस जिसको कहते हैं कि हो जाए, वरना मैं मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं कहाँ फजाइल पढ़ूँ, कहाँ मसाइब पढ़ूँ। अब आज का कुछ ऐसे ही रहेगा सिलसिला। एक बार बुलंद आवाज़ से सलवात ए नाइन फरमाइए। नाकाबंदी कर दी गई, नाकाबंदी कर दी गई। अब जो पहले पकड़े गए, अब उनका नाम ले रहा हूँ, हजारों की बात नहीं कर रहा, जो खास खास मलून जिन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए, मैं उनके नाम आपके सामने ले रहा हूं। अभी मैं उनका जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। नाफे इब्ने मालिक, اور حارث، یہ دو سب سے پہلے لائے گئے پکڑ کے، نافع ابن مالک اور حارث ابن نوفل، یہ دو آدمی. ان دو آدمیوں نے جانتے ہیں کیا کام کیا تھا؟ نافع ابن مالک وہ ملعون ہے جس نے 7 محرم کو پانی بند کیا تھا علی رسول، یہ نافع ابن مالک. آپ نے سنا، اب آگے سنیے کہ یہ حارث ابن نوفل، یہ نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے نا، اس لیے بتا رہا ہوں. ہم تو بطور کلی مصائب پڑھ دیتے ہیں نا، 5 منٹ کر بطور کلی ایک مصائب پڑھے چلے گئے. آپ سنیے، ہمت ہے تو سنیے، حارث ابن نوفل نے کیا کام کیا تھا. یہ وہ خبیث تھا جس نے سالیہ زہرا کی چادر چھیڑی. اور سن کے بات مکمل نہیں ہوئی، جب بی بی نے اپنی چادر بچانی چاہی تو اس ملعون نے معصومہ کے تازیانہ مارا تھا. یقین جانیے میں نے پورا جملہ نہیں پڑھا ہے جو تاریخ میں. حارث ابن نوفل وہ ہے ملعون جس نے بنت زہرا بنت بوتراب کی چادر چھینی، بی بی نے مقاومت کی اپنی چادر بچانی کی، تازیانہ مارا. سن لیجیے، اب میں نہیں رکوں گا اس جملے کو، کہ چہرے پہ تازیانہ مارا تھا اس ملعون نے زینب کے. آپ 14 صدیوں بعد سن رہے ہیں، آپ کا یہ حال ہو رہا ہے، بتائیے مختار کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بتائیے سید سجاد، بتائیے سید سجاد کا کیا حل ہوا ہوگا؟ کیا حل ہوا؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں. میں وہ ٹریڈیشنل مجلس نہیں پڑھ رہا کہ پہلے مجھے 1.5 گھنٹے فضائل پڑھنے، بعد میں مسائل پڑھنے. میں نے کہا مجبور ہوں، اب مجھے قیام اسی کے لیے تو میں نے آپ کو اتنے 6-7 دن تک آپ کا وقت لیا، آپ نے مجھ پر مہربانی کی، آپ کا شکریہ. آپ یہاں تشریف لاتے رہے اسی کے لیے، یہاں تک لانے کے لیے آپ کو، کہ مختار نے کیا کیا. مختار نے ان کے ہاتھ پیر کٹوائے اور کسی کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں دی، ان سب کو جلوایا تھا. 20 سال پہلے میں نے جب اشورہ پڑھا تھا تو جب بھی سوال کیا گیا تھا، دوبارہ نہ آ جائے، پہلے بتا رہا ہوں، سوال یہ آیا تھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ناخن کھنچوائے اور دانت اکھڑوائے اور زبان کاٹی اور ہاتھ پیر کاٹے مختار نے اور جلایا، تو کیا یہ شریعت کے حساب سے ٹھیک ہے، بدلہ لیا، کیا یہ جائز ہے؟ جی. پھر بتا رہا ہوں کہ نبی یا نبی زادے کا قاتل، اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے. کسی نبی کا قاتل ہو یا نبی زادے کا قاتل ہو، اس کو دفن بھی نہیں کرنا، اس کو جلا دینا ہے. زمین اس کا بوجھ نہیں اٹھا دے، زمین نہیں اس کو اپنے اندر برداشت کرے گی. لہذا ان کا انجام جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کو جلا دیا جائے. ان دو کا حال ہوا. اس کے بعد پکڑ کے لایا گیا عبداللہ ابن اسیت، حارث ابن بشیر، مالک ابن بشیر، یہ دونوں سگے بھائی، اور عبداللہ ابن اسیت، یہ تین آدمی. ان تین آدمیوں کو جرم کیا تھا؟ عبداللہ ابن اسیت ان سپاہیوں کی سربراہی کر رہا تھا جنہوں نے خیام آل رسول میں آگ لگائی تھی. میں نے کہا نا کہ پوری مجلس ایسی چلے گی، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. آگ لگائی تھی، خیام حسینی کو آگ لگا دی. میں انجام تفصیل سے نہیں پڑھ رہا کیونکہ مجھے بہت سارا مطلب آپ تک پہنچانا ہے آج. بس انجام جو ہوا سو ہوا، ان کی کھال اتاری گئی، ان کو جلا دیا گیا. وہی وہ ہاتھ پیر پہلے کاٹے جاتے تھے بدترین انداز میں، ابراہیم اور عبداللہ ابن کامل ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے مختار کے حکم پہ، ان کا یہ انجام ہوا. اب آئیے دو آدمیوں کا اور ذکر کروں، ان کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. ایک ہے اخنس ابن مرشد، اخنس ابن مرشد. دیکھیں ریکارڈ ہو رہی ہے میری گفتگو، بعد میں سی ڈی لے کے بھی آپ یہ نام یاد کر سکتے ہیں، اور یا پھر معذرت کے ساتھ، میری عادت تو نہیں لیکن بتا رہا ہوں، 20 سال پہلے جو میں نے اشرہ پڑھا تھا وہ کتابی صورت میں موجود ہے، امیر مختار کے ہی نام سے. تو آپ اس کا، اور اب اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی تھی امیر مختار کے نام پہ، اس کے بھی 8-10 ایڈیشن آ چکے ہیں. تو وہ کتاب آپ رکھیں گے تو میں حوالے اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کتاب میں نے سارے حوالے دیے ہوئے ہیں، سارے حوالے اس کتاب کے اندر، جہاں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ان سب کتابوں کے حوالے میں نے اس میں دیے ہوئے ہیں. ابھی اگر میں حوالے دینا شروع کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بیان نہیں کر سکوں گا، وقت رہ جائے گا. لہذا میں نے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور اپنی ہی کتاب کا حوالہ دے دیا، اس میں وہ ساری کتابوں کے حوالے ہیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ دو آدمی پکڑ کے لائے گئے، ایک اخنس ابن مرشد اور ایک رضی ابن منقذ. رضی ابن منقذ اور اخنس ابن مرشد، جانتے ہیں دونوں نے کیا کیا تھا؟ جب کوئی لاش حسین کو پامال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، سب پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ بھائی قتل کر دیا لیکن یہ لاشا پامال کرنا حسین کا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو یہ ملعون آگے بڑھاتا اخنس ابن مرصد اور اس کے ساتھ رضی ابن منقص کے کیا انعام دے گا بتا، ہم پامال کر دیں۔ اور اس کے اشعار ناسخ التواریخ میں اخنس ابن مرصد کے وہ اشعار موجود ہیں، اس ملعون نے ابن زیاد کے دربار میں انعام لینے کے لیے کہا تھا کہ زر و جواہر سے لاد دے مجھے، سونے چاندی سے بھر دے میرے دامن کو، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے حسین کی لاش پر گھوڑا دوڑا، اور کیسے سنیے، ایسے نہیں، کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا، بار 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 جیسے گندم کو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پیسا جاتا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ مقصد آپ کو رلانا نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ بتائیے آپ پر یہ گزر رہی ہے، مختار پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی مختار پہ، جب مختار نے یہ سنا تھا بے ہوش ہو گیا تھا مختار، یہ سن کہ اس طرح تم نے پامال کیا تھا فرزند رسول کے لاشے کو، یہ شعر اس نے، پھر ان کا وہی حشر ان کو انجام تک پہنچایا۔ اب آگے بڑھیے، ان کا انجام ہوا لیکن ابھی تک بڑے بڑے قابو میں نہیں آ رہے، بڑے بڑے قابو میں نہیں آ رہے، کیوں قابو میں نہیں آ رہے، سب کی سفارشیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر ابن سعد کے گھر میں جناب امیر مختار کی دوسری بہن ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں تھی، ایک عمر ابن سعد کے گھر میں، عدی ابن حاتم کا سالہ ہے حکیم ابن طفیل، جس ملعون نے جناب عباس کے سر پہ گرز مارا، سفارشیں ہیں سب کی، لیکن بہرحال پکڑ پکڑ کے لوگ لائے جا رہے ہیں، جس جس جتنے بھی آ سکتے ہیں ان کو لائے جاتے ہیں، عمار کو لایا گیا، ایک قاتل کا نام ہے عمار، جس نے عبد الرحمن ابن عقیل جناب عقیل کے بیٹے کو شہید کیا تھا، تو مختار نے عبد الرحمن کے بیٹے قاسم کو بلوایا، قاسم ابن عبد الرحمن ابن عقیل، اس کے حوالے کیا کہ اپنے باپ کا جیسے چاہتا ہے اسے بدلا لے، انہیں نے بدلا لیا۔ زید ابن عقاد یہ وہ ہے جس نے مسلم کے شہزادے عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم کے دو شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، دو وہاں جہاں پہ مزار ہے، دو فرزندان مسلم کے جو مزار کہلاتے ہیں، کربلا سے کوفے سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو یہ وہ ہے عبداللہ ابن مسلم، اس کے سر پہ جنگ کے دوران کسی نے بڑا سا پتھر مارا، زخم آیا، اس نے اس زخم پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس ملعون نے وہ تیر مارا تھا، جو تیر ہاتھ سے گزرتا ہوا پیشانی کے اندر گڑ گیا تھا، اور یہ ہاتھ آپ کا وہیں پیشانی پہ ایسے رہ گیا اور ایسے شہادت ہو گیا۔ تو اس زید کو، زید ابن عقاد کو مختار نے بالکل اسی طرح کہ اس کے ہاتھ پیشانی پہ رکھو اور اس کو اسی طرح تیروں سے چھلنی کرو، اس کو اسی طرح تیروں سے چھلنی کرو۔ آگے آئیے کہ کس نے جناب عباس پر تیروں کا مہ برسایا تھا، حکیم ابن طفیل کا تو میں نے بتا دیا نا، ابھی اس کا انجام نہیں بتا رہا ہوں، یہ کیسے بچا اور کیسے پکڑا گیا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ دوسرا آدمی ہے عمرو ابن حجاج، جس نے فرات کے اوپر پہرا لگایا اور جس نے گھیر کے جناب عباس کو چاروں طرف سے تیروں کا مہ برسوایا تھا جناب عباس پر، یہ عمرو ابن حجاج، یہ سب بچے ہوئے ہیں۔ سنان ابن انس، ان کے ملعونوں کے پہلے کارنامے سن لیجیے آپ، کہ سنان ابن انس وہ ملعون ہے، اس کے تین کارنامے ہیں، ایک اس نے علی اکبر کو برچھی ماری تھی، اور برچھی مارنے میں کیوں کامیاب ہوا تھا، اس سے پہلے سنیے، وہ زید ملعون اس کے ساتھ تھا، اس نے پش سے آ کے علی اکبر کے سر پہ وار کیا تھا تلوار کا، جب علی اکبر کے سر پہ تلوار کا ضرب لگی ہے تو وہ جھکے ہیں، اور پھر سنان ابن انس نے یہ برچھی کو سنی۔ صرف یہ ایک ظلم نہ سمجھیے گا سنان کا، سنان کا ایک ظلم یہ ہے کہ اس نے جناب علی اکبر کی برچھی ماری، دوسرے اس ملعون نے حسین کی زرہ اتاری کیا بلکہ چھینی ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم سن لیجئے سنان ابن انس کا، جس پر یہ فخر کرتا تھا۔ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارے جرائم، اس لیے کہ یہ خود مکے میں خود اعلان کرتے پھرتے تھے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ تو اپنا کارنامہ بنا کے پیش کرتے تھے نا، جیسے آج کے یہ داعش اپنے مظالم کو خود ہی ویڈیو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، ہزار سال بعد ان کی جو نسلیں آئیں گی اب وہ لاکھ انکار کریں، کریں کیا؟ ان کے باپ دادا تو خود کہہ کے جا چکے نا کہ ہم نے یہ کیا، کہہ کے جا چکے نا. تو سنان ابن انس کا تیسرا اور سب سے بڑا ظلم سنیے. اس ملعون کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر سر حسین تھا. یہ نہیں بات، اتنی سی بات نہیں ہے، بات اس سے آگے کی. یہ ملعون اس نیزے کو لے کر بازار سے جب گزرتا تھا تو تماشا کرتا ہوا، نیزے کو نچاتا ہوا، گھماتا ہوا، کبھی ثانیہ زہرا کے ناقے کے سامنے لاتا تھا، کبھی جناب ام کلثوم کے سامنے لاتا تھا، کبھی سکینہ کے سامنے، کبھی مجمع کو دکھاتا تھا. جیسے وہ تماشا نہیں کرتے ہیں، تماشا اس طرح سے تماشا کرتا تھا، اور کبھی کبھی سید سجاد کے سامنے لاتا تھا بابا کے سامنے. یہ سنان ابن انس. آئیے خولی کا بتاؤں آپ کو کہ خولی کون تھا. ہم چند منٹ کے مصائب میں ساری باتیں ہماری نکل جاتی ہیں نا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ پوری مجلس مصائب کی ہے، پوری مجلس ہو جائے، لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے کچھ تاریخی باتیں. یہ خولی کون ہے؟ یہ خولی وہ ملعون ہے کہ جب یہ جناب سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوا، اس کو لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا، اس نے بیمار کا بستر کھینچا اور اس طرح سے بستر کھینچا تھا کہ میرا بیمار امام کئی کروٹیں بدل گئے. میں اور کیا لفظ استعمال کروں، کیا لفظ استعمال کروں. یہ وہ خولی ملعون ہے، اس نے یہ کام انجام دیا. یہی نہیں ہے، یہی وہ ملعون ہے جس کو رات بھر رکھنے کے لیے سر دیا تھا پسر ساتھ نے کہ جب کوفے جائیں گے تو لیں گے، ابھی تو اس کے اپنے ساتھ لے جا. یہ اس کے گھر کے اوپر، اس نے اپنے گھر کے اوپر سر رکھا تھا، اپنے گھر پہ رات بھر سر رکھا. کہاں رکھا تھا؟ جگرا چاہیے، جگر چاہیے چیزوں کو سننے کے لیے. اس بدبخت نے اپنے گھر کے صحن میں، تنور میں جناب سید شہداء کے ساتھ. میں تاریخی حوالے سے باتیں کر رہا ہوں آپ سے، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، یاد رکھیں. ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہے. اور یہ عمرو ابن حجاج وہ ملعون بھی ہے. اس کا ایک اور بھی کارنامہ ہے کہ جب جناب سید الشہداء، یعنی کارنامے سے مراد ظلم بہت بڑا ہے، کہ جب جناب سید الشہداء سلجنہ سے گرے تو سب سے پہلے سر پہ تلوار مارنے والا یہ عمرو ابن حجاج تھا. کہتے ہیں مختار کہ بھئی یہ بڑوں بڑوں کو تو پکڑو. عبداللہ ابن کامل اور ابراہیم اپنی معذوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، سب کی کوئی نہ کوئی سفارش ہے، چھڑانے کے لیے آ جاتا ہے. اس پہ عدی کا نام لیا، عمر سعد کا نام لیا، حکیم ابن طفیل کا نام لیا، کہا کسی کی سفارش نہیں، یہاں لاتے کیوں، وہیں ختم کرو. جو آئے ان کا انجام تو میں بتاتا ہوں کہ جو لائے گئے. لیکن حکیم ابن طفیل کا کیا مسئلہ، قصہ کیا ہے؟ حکیم ابن طفیل سالہ ہے جناب عدی ابن حاتم کا. جناب عدی ابن حاتم رسول کے بھی صحابی، مولا کے چہیتے صحابی، مولا کے ساتھ جنگوں میں رہے ہیں، امام حسن کے صحابی. کیا کرے مختار، بیوی وہی حال ہے جو جناب مختار کا تھا کہ بیوی لڑ رہی ہے کہ میرے بھائی کی جان بچا، حکیم کی جان بچا، قاتلان حسین میں. لیکن بہرحال ان کو آنا پڑا مختار کے پاس. مختار کے پاس آ کے کہتے تو جانتا ہے کہ حکیم میرا سالہ ہے، اس کے لیے امان لینے کے لیے آیا ہوں. امیر مختار نے آرام سے بٹھایا اپنے پاس، بیٹھ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ صحابی علی ہیں، آپ بہت محترم، لیکن انصاف سے بتائیے کیا حکیم ابن طفیل قاتلان حسین میں نہیں ہے؟ کیا حکیم ابن طفیل وہ نہیں ہے جس نے علمدار حسینی کے سر پہ گرز مارا ہے؟ کہا بھائی کچھ بھی ہے، اب تجھے میرے تعلق کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مختار بڑی مشکل میں ہے کہ میں کروں کیا، چھوڑنا تو ہے نہیں، کروں کیا. لیکن دیکھیے اللہ کیسے مدد کرتا ہے مختار کی. ادھر عدی نے بھاگ دوڑ شروع کی. میں جناب عدی کی برائی نہیں کر رہا، یاد رکھیے گا، اور مجھے حق بھی نہیں، علی کے صحابی ہیں، بس ٹھیک ہے، عام انسان ہے، معصوم نہیں ہے، سفارش کرتا ہے. کبھی کبھی آپ اور میں بھی اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں، پھنستے ہی نہیں پھنستے ہیں کہ بھائی سفارش کرنی بیان دیں گے، لیکن بھائی نہ کرنا، لیکن بھائی ہمیں کہنا یوں ہے کہ بھائی گھر سے دباؤ ہے. ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا ایسا وقت نہ لائے کہ ہم کوئی ناجائز سفارش کریں، خدا ایسا وقت نہ لائے، ابھی تک ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. کہ وہ ناجائز سفارش کریں, لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی زندگی میں, کسی کی بھی زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے تو آدمی اپنے ہاتھ میں مجبور ہو گئے کہ وہ بیوی نے گھر میں مصیبت مچائی ہے, بچوں نے مصیبت ہے, ماموں کو بچاؤ, ماموں کو بچاؤ, ماموں کو بچاؤ. عبداللہ ابن کامل اور ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کیا تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو اگر وہاں گئے مختار مجبور ہو جائے گا, ادی ابن حاتم کے کہنے پہ چھوڑ دے گا, کیا کریں پھر؟ کہ دفعہ 107 لگا دو. دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو دفعہ 107 نہیں معلوم. دفعہ 107 کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ آرائی, پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا کیا. 150 آدمی بھائی کن نے پتھر مارا, کس نے کیا, 150 نامعلوم افراد کے خلاف ہے بھائی یار, کاٹو دفعہ 107, جھگڑا بکھیڑا, سمجھ گیا. تو وہاں کوفے میں کیا کیا ابراہیم بن مالک اشتر اور انہیں نے آپس میں بات چیت کی, مومنوں کو اشارہ کیا چڑھ دوڑو اس کے اوپر. مومنین نے ہلا بولا, اس کی ٹکا بوٹی کر دی وہیں پہ حکیم ابن طفیل کی. پھر اس کا سر کاٹ کے دربار میں لایا امیر مختار کے. تو امیر مختار نے کہا تم نے کیا کیا, کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے پکڑ لیا, مار دیا, سر کاٹ کے لیا ہے. ادی ابن حاتم نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا بھئی میں کیا کروں, اب مجبور ہوں, اب تم سفارش کر رہا ہے تو مار کے اس کا سر کاٹ کے بھی لیا ہے. یہ بڑا برا بھلا کہتے ہوئے دربار سے گئے. جیسے ہی ادی دربار سے نکلے مختار فوراً سجدے میں چلا گیا, شکر معبود تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام, اور ابراہیم اور ان کو دونوں کو عبداللہ ابن کامل کو گلے لگا کے مبارکباد دی کہ بھائی یہی کرو, جو سفارش ہی ملے اس کو وہی اس کا کام تمام کر دو سفارش سے پہلے پہلے, ادھر میرے پاس لانا ہی نہیں. اور عملی طور پہ کیا کیا کہ خود اپنے بہنوں کے ساتھ کیا کیا, یہ ہوتی ہے عدالت. اپنا بہنوں ہی ہے عمر ابن سعد, اس کو گرفتار کرنا ہے, پکڑنا ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچا مجھے اپنے بھائی سے. بیوی نے کہا میں کیا بچاؤں, تو نے کام ہی ایسا کیا ہے, بچنے والا نہیں تو. پھر بھی میں جاتی ہوں بھائی کے پاس. بھائی کے پاس آئی, منہ پھیر لیا مختار نے. تو بہن نے کہا بھائی تو نے منہ کیوں پھیرا, اگر دیر سے آئی ہو تو اس کی کچھ وجوہات تھی. کہا نہیں دیر سے آنے وہ سبب نہیں ہے, مگر میں اس لیے تجھ سے ناراض ہوں کہ تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہو کر, میری بہن ہو کر واقع کربلا ہو گیا اور تو نے عمر سعد کا سر نہیں کاٹا. تو میری بہن ہے. دیکھا تو نے سر نہیں کاٹا, تو ابو عبیدہ کی بیٹی, مختار کی بہن. تو اس نے کہا بھائی یقین رکھ کے میری یہی نیت تھی کہ میں اس کا سر کاٹ دوں, لیکن تو زندان میں تھا, تیری خاطر میں نے نہیں کیا, اور اب میں اسی لیے آئی ہوں کہ مجھے واپس نہیں جانا, میں یہاں ہوں. اب اس کو پکڑ کے اس کا جو حشر کرنا کر دے, اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ تو کر دے. بس عمر سعد کو وہاں پکڑا گیا, پکڑ کے لایا گیا. ظلم ضرور پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے ان لوگوں سے, ان کے مظالم پوچھتے تھے. اس کے بعد پھر اب ظاہر کو مظالم بتانے کے تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. تو ان کو اس طرح ایک ایک کر کے پکڑ کے لایا جاتا تھا. عمرو بن حجاج کو لایا گیا, حکیم ابن طفیل کو لایا گیا. سب سے ان کے جرائم کا پہلے اقبال جرم کرایا جاتا تھا کہ یہ کام کیا. محمد ابن اشعث, قاضی شریح, وہ دین فروش ملا قاضی شریح, اس کو بھی پکڑ کے لایا گیا کہ چلو ان لوگوں نے تو دنیا کی خاطر کیا, تو دین جانتا تھا, تو تو اس منصب پر بیٹھا تھا, کہ بس دنیا کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا, ان کے ساتھ بھی یہ حشر کیا. لیکن جو آپ کو دو تین اب باتیں بتانے والا ہوں وہ سنیے آپ, کہ آپ خامخواہ میں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ برقع پہن کے بھاگ گیا. ارے بھاگ گیا تو کیا ہوا بھائی, سنت پہ عمل کر رہا ہے کسی کی آپ کو نہیں معلوم. اب سنیے, اب تاریخ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تاریخی بات. شمر کیسے بھاگا تھا کنویں سے؟ زنانہ لباس پہن کے بھاگا تھا شمر بن ذل جوشن, زنانہ لباس پہن کے بھاگا تھا. تو سب اپنے اپنے باپ دادا کی سنتوں کا دفاع کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اس کی گفتگو میں شمریت کیوں جھلکتی ہے؟ اسکول کے بچوں کے مارے جانے پر اس کا بیان یاد ہے نا, کوئی شمر کی نسل ہی وہ بیان دے سکتا ہے جو اس نے دیا تھا. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. شمر یہ آپ کے حوالے کیا مطلب میں نے, تاکہ آپ کو سند رہے کہ اس نے بھی کسی کی سنت پہ عمل کیا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں, وہ اپنا باپ دادا بھی تو عورتوں کا لباس پہن کے بھاگ جاتے تھے, اور اس سے بھی پیچھے جاؤ نامعلوم کیا کیا حرکتیں کر کے علی کی تلوار سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. بچاتے تھے کہ نہیں بچاتے تھے؟ جن کو سمجھ میں آ گیا, جن کو نہیں سمجھ میں آیا ان کو بعد میں بتا دینا. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دو تین جنگوں میں لوگوں نے شمر بھاگا. کلپانیہ نام کا کوئی گاؤں ہے وہاں پہ جا کے, اب نہیں ہے وجود اس کا, خیر اس وقت ہوگا. بھائی اس کے پیچھے عبداللہ ابن کامل بھاگے کہ یہ کوفے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا, مگر یہ آگے نکل گئے, وہ کلپانیہ گاؤں پیچھے رہ گیا. تین چار کو بھیجا مگر جنگجو تو ہے, اس نے زخمی کر دیا دو چار کو, ایک شہید بھی ہو گیا. اب عبداللہ ابن کامل خود اس کی تلاش میں لگتے, کلپانیہ میں اس کو گھیر لیا. یہ مبروس کتا ہے. حسین نے اس کو کیا کہا تھا؟ مبروس کتا. یہ حسین نے کہا تھا شمر کو, اور اس کو کھینچتا ہوا کوفے تک لایا ہے عبداللہ ابن کامل, کھینچتا ہوا لایا ہے. اور جب یہ آیا ہے تو سنیے اس کے میں آپ کی شقاوت کی داستان بتاؤں آپ کو, چھوٹی سی ہلکی سی, کہ کتنا شقی القلب تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس نے سر قلم کر دیا حسین کا. عزیزو سنو, یہ وہ ملعون ہے کہ جب جناب سید الشہداء ذوالجناح سے نیچے آ گئے تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جائے. خولی بڑھا تھا, ڈر کے بھاگ گیا پیچھے. سنان آگے بڑھا تھا, ڈر کے بھاگ گیا پیچھے. حکیم ابن طفیل آگے بڑھا تھا, ڈر کے بھاگ گیا پیچھے. سب بھاگ جاتے تھے. کیوں؟ سب کو کچھ ہستیاں نظر آتی تھیں, لرز جاتے تھے, تلوار ہاتھ سے گرتی تھی, بھاگ جاتے تھے. اب بتائیے یہ کتنا ملعون ہوگا کہ جب کوئی نہیں بڑھ رہا تھا یہ حسین کے سینے پر چڑھ گیا. حسین کے سینے پر یہ چڑھ گیا. کس سینے پر؟ جس سینے کو رسول اپنے سینے پر رکھتے. عزاداروں میں نہ پڑھتا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شمر کیسا ملعون تھا. اس عالم میں گستاخی کی ہے اس نے حسین کے لبوں سے, رخساروں سے, جن لبوں پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے. بوسہ گاہے نبوت تھے وہ لب, اور کند خنجر تھا اس کا, جس سے اس نے کئی بار کی کوشش کے بعد حسین کے گلے کو ذبح کیا. اتنا بڑا یہ ملعون تھا, یہ اتنا بڑا ملعون تھا. اور یہی وہ ملعون تھا جس نے جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے تھے, اور جب وہ نہیں نکل رہے تھے تو اتنی زور سے کھینچا تھا کہ بچی کے کانوں سے لہو جاری ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آج کی مجلس میں یہی سب کچھ ہے, یہی سب کچھ ہے. جانتے اس کے ساتھ کیا کیا تھا مختار نے؟ اس کو ایسے نہیں مارا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹے ہو, نہیں, اس کو جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈالا تھا. جلتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈالنے کے بعد مرنے نہیں دیا, زندہ نکالا. زندہ نکالنے کے بعد پھر اس کی کھال اتروائی ہے. جتنی بے دردی سے اس کو قتل کر سکتا تھا امیر مختار نے اس کو قتل کیا. یہی سنان ابن انس کے ساتھ. اب آئیے خولی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں, میں نے بتا دیا تھا نا ایک حصہ کہ سر رات بھر اس کے گھر میں تھا. اب سنیے آگے کی بات. عبداللہ ابن کامل جب اس کے گھر میں داخل ہوئے, اس کی دو بیوی ہیں, ایک شامی ہے ایک کوفی ہے. اس نے پوچھا تو شامی بیوی نے کہا وہ تو ایک مہینہ ہو گیا یہاں پہ نہیں ہے. عبداللہ ابن کامل نے اس کوفی بیوی سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ زبان سے تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, اشارے سے بتایا کہ بیت الخلا میں چھپا ہوا ہے. تاریخ ہے بیت الخلا میں. عبداللہ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئے تو ٹوکرے کے نیچے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. جب اس کو نکالا تو اس نے ہاتھ پہ گڑ گڑانا رونا. ظالم کا تو یہی حال ہوتا ہے نا, جب پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. دیکھا ہے نا کچھ ظالموں کو انجام تک پہنچتے ہوئے کیا حال ہوتا ہے ان کا آخر وقت میں. 5,000 دینار لے لے، 10,000 دینار لے لے، اس نے کہا عبداللہ ابن کامل کہتا ہے پوری دنیا کی دولت بھی دے دینا، اس سے زیادہ عزیز ہے مجھے تجھے قتل کرنا. وہ ساری دنیا کی دولت لے کر مجھے وہ خوشی نہیں ہے، جو خوشی مجھے تجھے انجام تک پہنچانے میں ہوگی دشمن خدا. اب جب یہ لے کے جانے لگا تو وہ کوفی بیوی چلائی کہ ہم دونوں کو بھی پکڑ کے لے کے چل، مجھے مختار سے کچھ بات کرنی، میں بتاؤں گی کہ اتنی ہی بڑی ملونہ اس کی یہ بیوی بھی ہے شامل. ان دونوں کو بھی لے کر آ گئے. عبداللہ ابن کامل نے پورا قصہ سنایا مختار کو کہ یہ ہوا ہے، اور یہ بیوی، یہ عورت، یہ کوفی عورت کچھ کہنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا بیوی بول، بتا کیا کہنا چاہتی ہے. کہ سن، یہ دشمن اہل بیت یہ شامی عورت، اور میں حسین کی محبت کرنے والی ہوں. روز یہ میرے سامنے میرے مولا بو تراب کو برا بھلا کہتی تھی، کبھی ان کے اولاد کو برا بھلا کہتی تھی. ایک دن میں گھر پہ نہیں تھی، جب میں رات کو واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ زرق برق نئے لباس پہن کر رقص کر رہی ہے، صحن میں ناچ رہی. میں بڑی حیران ہوں، اگر میں نے کہا وہ دشمن خدا تجھے آج ایسی کون سی خوشی ملی ہے کہ تو رقص کر رہی ہے، تو ناچ رہی ہے. کہا کہ میں کیوں رقص نہ کروں، میں کیوں نہیں ناچوں، تیرا مولا حسین آج قتل کر دیا گیا. کہتی ہو دشمن خدا کیا بکواس کرتی ہے، کیا بکتی ہے؟ کہاں، وہ تیرے مولا علی کا بیٹا حسین قتل ہو گیا، وہ اس کے ساتھی، اس کے بھائی، اس کے بھانجے بھتیجے سب قتل ہو گئے کربلا میں، اس لیے میں جشن منا رہی ہوں، میں ناچ رہی ہوں، میں رقص کر رہی ہوں. اور تجھے یقین نہیں آتا تو اس صحن میں تنور میں دیکھ لے، تیرے مولا حسین کا سر پڑا. بس کہتی ہے وہ کوفی عورت، اس وقت جو مجھ پر گزری ہے، میں انتظار کر رہی تھی مختار، سنا وہ تو تھا نا شعر کہ مختار قیام کرے گا، کہ کب تو قیام کرے گا اور کب میں اس دشمن خدا کو بھی انجام تک پہنچوں. تو خونی کے ساتھ جو کیا سو کیا. اس سے پوچھا شامی عورت سے کہ صحیح کہتی ہے؟ کہتی ہاں صحیح کہہ رہی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اب جھٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، صحیح کہہ رہی ہے. اور اب بھی یزید میرا امیر ہے. ایسے نہیں پیدا ہوتے خودکش بمبار، سمجھ گئے آپ، چاہنے والے تھے ان کے بھائی. کہتی مار دے، مگر میرے دل میں یزید کی ہی محبت ہے، میں یزید اور اس کے باپ دادا کی فالوور ہوں، میں انہی کی پیرو کا، میں انہی کو مانتا ہوں. لہذا اس کو بھی خونی کے ساتھ انجام تک پہنچا دیا گیا. حسین ابن نمیر کے بارے میں بتاؤں آپ کو، اس کا انجام تو ابھی آ جائے گا. مجھے بھی ایک اور بہت ہی بڑے ملون کا ذکر کرنا ہے، حرملہ کا ذکر کرنا ہے مجھے. عمرو بن حجاج اور یہ سب پکڑے گئے، ان کی تفصیل کے لیے میں نے عرض کیا کہ میری کتاب امیر مختار بچوں کی آپ کے کام آئے گی، پبلسٹی یوں کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ماشاءاللہ امیر مختار کے نام پہ لکھی گئی تھی تو وہ اتنی مقبول ہوئی کہ میں خود بھی حیران ہو گیا. 8-10 اس کے ایڈیشن آ چکے ہیں. لیکن یہ جو میں باتیں شارٹ کٹ کر رہا ہوں نا، یہ آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی، یہ تفصیل آپ کو وہاں ساری مل جائے گی. خیر، حسین ابن نمیر جب واقعہ کربلا کے بعد جا رہا ہے، رے کا رہنے والا ہے، رے جو اب ایک محلہ ہے نا، اس وقت یہ رے تھا، تہران کا محلہ ہے رے جنوب میں، اور شمال میں وہ پہاڑی پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ نہیں ہے، جیسے آپ کی شکر پوڑیاں ہیں نا، اس طرح کے کوئی تقریباً 70-80 کے قریب پہاڑ ہے اوپر نیچے، مگر بہت خوبصورت اب آبادیاں ہو گئی. انہیں کہا جاتا ہے ان علاقوں کو شمیرانات، شمالی تہران کے جو وہ علاقے ہیں انہیں کہا جاتا ہے شمیرانات، شمیران کی جمع ہے. شمیران ایک جگہ کا نام تھا، وہ پہاڑی تھی لوگ کہتے تھے، تو وہ کیونکہ بہت سارے ہیں تو اس کی جمع بنی ہے شمیرانات. پہلے میں نے اس جگہ کی زیارت کی تھی، بعد میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، زیارت میں نے عقیدتاً کی تھی کہ بھائی ہو یا نہ ہو منسوب تو ہے نا کسی کے ساتھ، زیارت کر لو. تاریخ میں وہ واقعہ بعد میں پڑھا میں نے، پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی یہ زیارت یہ مستند ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بھی غیر معتبر نہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ غیر معتبر ہے. اب سنیے آپ واقعہ. تو یہ حسین ابن نمیر جب جانے لگا واقعہ کربلا کے بعد، تو اس نے ابن زیاد کو کہا کہ مجھے کوئی تو ایسی چیز نہیں، اتنی بڑی جنگ لڑ کے جا رہا ہوں، اپنی قوم میں جا کے کچھ تو بتاؤں ان کو. تو جناب قاسم کا سر اس کو دیا گیا. دونوں روایتیں یاد رکھیے گا، ایک روایت کے مطابق تمام شہدا کے سر اسیروں کو قید سے رہائی کے وقت واپس دیے گئے، اور وہ تمام سر لا کر گنج شہیدہ میں دفن کیے گئے کربلا میں ان کے اجساد مطہرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ قاسم کا سر ان سروں میں نہیں ہے. قاسم کا سر کہاں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. بس جناب قاسم کا سر اس کو دے دیا گیا، یہ اپنی قوم میں آیا اور اس ملون نے وہ سر بچوں کو دے دیا. بچے سارا دن اس سر سے کھیلتے تھے، رات کو ایک بوڑھی خاتون کے حوالے وہ سر کر دیا گیا، وہ اپنے گھر لے گئی. حیران ہوئی رات کو، اس نے دیکھا کہ نور کا تخت اتر رہا ہے، اس پہ کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، اس سر کو اٹھا کے لے گئی. ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی. دوسری رات بھی اس نے خواب دیکھا، اس کے یہ پریشان ہے کہ آخر یہ سر کس کا ہے. وہ حسین ابن نمیر تو چلا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا سر کس کا ہے. دعائیں کی، گڑ گڑائی، معبود مجھ پہ کشف کر کے آخر قصہ کیا ہے، یہ کس کا سر ہے. تیسری رات جب تخت اترا، اب اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ بی بی مجھے کچھ تو بتاؤ یہ کیا ہے. تو اس میں ایک بی بی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یہ میرے ساتھ مریم بنت عمران ہے. یہ تیسری عورت سارا زوج ابراہیم، اور یہ چوتھی جو سر کو آغوش میں لے کے ماتم کر رہی ہے، یہ فاطمہ زہرا. یہ فاطمہ زہرا حیران ہو کر کے یہ قصہ کیا ہوا. وہ پھر وہ جناب فاطمہ کے بین وہاں پہ نقل کیے جاتے ہیں کہ میرے حسن کا بیٹا قاسم ہے، پورا واقعہ بتایا گیا. تو یہ سر کو لے کے بھاگی وہاں سے، تاکہ پھر یہ کل صبح بچے اس سر کی توہین نہ کریں. چھوٹے بچے بھاگی راتوں رات، وہ شمیران کے مقام پر جا کے اور وہاں یہ چھپ گئی. اور ڈر بھی رہی تھی کہ مجھے اب صبح سر غائب ہوگا، مجھے ڈھونڈیں گے، پکڑیں گے. تو ہمارے یاسر کا بیٹا کسی مہم پر تھا، رودبار کی مہم پر تھا، وہ ان کی مدد کو پہنچا. انہیں ان خاتون نے سارا قصہ بتایا، وہاں اس سر کو دفنایا گیا، اس پہ قبہ بنا، اور وہی زیارت ہے جو آپ تہران میں جاتے ہیں شمیران میں، شہزادے قاسم کی زیارت کہلاتی ہے. جب میں پہلی بار گیا تھا تو میں بڑا حیران تھا کہ یہاں کیا واسطہ جناب قاسم کی زیارت کا، یعنی وہ سر لا کے دفنائیں گے، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا. لیکن کیونکہ بہرحال منصوبہ ایسی ایس ٹی کے ساتھ جاتے تھے، زیارت کرتے تھے پہلے زیارت. بعد میں جب تاریخ میں پڑھا تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اتنا غیر معتبر بھی نہیں، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ورنہ لوگ اکثر ایسے بھی تو زیارتیں بنا لیتے ہیں نا کہ ایسی زیارت نہیں ہے شہزادہ قاسم کی زیارت جو تہران میں، اور اس علاقے کا نام آج تک وہی ہے شمیران ہے، شمالی تہران کہلاتا ہے. شہزادہ قاسم کہیں گے ٹیکسی والے وہاں پر لے جاتے. خیر جناب، بات کو آگے بڑھاؤں. اب ایک ایک کو پکڑا جا رہا ہے، بھیانک انجام. انجام کی تفصیل میں جا ہی نہیں رہا، کیونکہ ابھی ایک آدمی باقی رہتا ہے. کون؟ ہرملا. مگر اس کا قصہ بعد میں بتاؤں گا. پھر بلایا ابراہیم کو اور عبداللہ ابن کامل کو، کہا کہ اب یہ کوفے سے میں نے بڑوں بڑوں کا سب کا سبایا کر دیا، یہ بڑے بڑے سب مار دیے گئے، لیکن وہ بڑے تین بچے ہوئے. کون؟ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، حسین ابن نمیر، شیش ابن ربی. جب تک یہ قتل نہیں کیے جائیں گے مجھے چین نہیں آئے گا. خط لکھا عبد الملک ابن مروان کو، پوری توجہ رکھیے گا، یہ حاصل مجلس گفتگو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عبد الملک ابن مروان کو خط لکھا کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، یہ تین آدمی میرے حوالے کر دیا. اچھا وہ تینوں اس کے جرنیل، اس نے بھی بڑا ترق کے جواب دیا کہ ہاں میں تجھے آدمی نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں خود تیری موت کا پیغام بن کر آ رہا ہوں. عبد الملک ابن مروان نے 100,000 سے زیادہ کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد کو دیا کہ آپ کوفے پہ چڑھائی کر دیں، پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اور ابن زیاد کے ہی لشکر میں حسین ابن نمیر اور شیش ابن ربی کو بھی ساتھ کر دیا. ادھر مختار نے ابراہیم کو 24,000 کا لشکر دیا. یہ کوفے سے نکلے، وہ دمشق سے نکلے، نصیبین کے مقام پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا. لیکن کوفے سے نکلتے وقت ابراہیم کی یہ حالت ہے، ابراہیم تو گھوڑے پر بیٹھے ہیں اپنے، مختار کی یہ حالت ہے کہ ننگے پیر، پیروں میں نالین نہیں ہیں، ابراہیم کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے دور تک کوفے سے باہر نکل کے جا رہے ہیں. ابراہیم بار بار اترتا ہے گھوڑے سے، کہتے ہیں امیر یہ کیا کر رہے ہو، امیر یہ کیا کر رہے ہو، میں اس قابل نہیں. رو رو کر کہتے ہیں مختار، نہیں گوار ہے نا تو، گوار ہے نا، کہ میں نصرت حسین میں کیسا گرد آلود ہوا، اس لیے ننگے پیر جا رہا ہوں کہ یہ گرد میرے پورے جسم کو لپیٹ لے اور تم سب گواہی دینا کہ نصرت حسین میں میں کس طرح سے چلا ہوں، کس طرح سے گئے ہوں۔ تو دو سنتیں ہیں پاپ یادہ چلنے کی، ایک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا میں پیدل چلے ننگے پیر، اور دوسری سنت جو جاری کی کس نے؟ مختار ثقفی نے، جب ابراہیم کو کیوں کہا کہ تو بڑے بڑے قاتلوں کے مقابلے پر جا رہا ہے، ان کو مارنے جا رہا ہے، مجھے یقین ہے میرے مولا نے خبر دی ہے تم کو ختم کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ وہاں تک شریک ہو جاؤں، کاش کہ میں کوفہ چھوڑ کے تیرے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اب کوفے کو کنٹرول کر لیا، یہ 24,000 کا لشکر ان سے ٹکرایا، پہلے دن ہی حسین ابن نمیر قابو آ گیا، شیس ابن ربی۔ اب وہ جزیات بڑی دلچسپ اور بڑی تفصیلی ہیں، مگر وہ یہ مجلس متحمل نہیں ہو سکتی، میں نے عرض کر دیا، اس کے لیے کتابوں کی طرف رجوع کر لیجیے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 3-4 دن کی لڑائی میں ابراہیم بن مالک اشتر نے صاف کر دیا اس کا پورا لشکر۔ اب یہ دو تو قابو آ گئے، ان کی مشکل کیسی ہوئی، ان کے سر کاٹ لیے۔ عبیداللہ ابن زیاد کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرا ہے کہ زندوں میں، ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا یقین ہے کہ یہ قتل ہوا ہے، اسے ڈھونڈو لاشوں میں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے، کیسے ڈھونڈے گا؟ اس کی ایک پہچان ہے، پہچان کیا تھی؟ اس ملون نے جب سر حسین اٹھایا تھا تو ایک قطرہ خون اس کی ران پہ گرا تھا، اس ایک قطرے خون نے اس کی ران میں سوراخ کر دیا تھا، کیونکہ نجس جسم میں پاک چیز نہیں رہ سکتی، وہ خون کا قطرہ ویسے ہی جذب ہو گیا نیچے تشت میں، اس کے جسم میں نہیں رہا۔ مگر اس کو سزا یہ ملی کہ اس کے اس جگہ کے اوپر ایسا پھوڑا بنا، ایسا زخم بنا کہ جس سے ایسی بو اٹھتی تھی، تعفن اٹھتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اس کو چھپانے کے لیے مشک و عنبر ہر وقت ڈھیر ڈھیر رکھتا تھا اور اس کو بھرے رکھتا تھا، کہا اس کے یہ عیب میں جانتا ہوں، جس کی ران سے یہ خوشبو آ رہی ہو مشک و عنبر کی، سمجھ لینا یہی ہے۔ ڈھونڈا آخر نکل آیا، پھر پہچاننے والوں نے تصدیق کی کہ یہی ابن زیاد ہے۔ ادھر ابن زیاد کا سر کاٹا، حسین ابن نمیر، شیش ابن ربی، تینوں کے سر قلم کیے، اور ادھر مختار بیٹھے ہیں دربار میں، دار الامارہ میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں بس کچھ دیر کی بات ہے، ابراہیم ابن زیاد کا سر میرے پاس بھیجنے والا۔ یہی تو لوگوں نے کہا کہ امیر مختار نے خدائی کا دعویٰ کیا، فلاں دعویٰ کیا، فلاں، کوئی دعویٰ وہ نہیں کیا، کیوں؟ کیا خبر دے رہا ہے؟ جو مولا نے اسے خبر دی ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ کچھ دیر میں بس پہنچنے والے۔ ابھی لوگ مختار کے بارے میں شک کر رہے تھے کہ کیا علم غیب کی خبر دے رہا ہے، کہ اتنے میں جناب سوار پہنچے، ابن زیاد کا سر لے کے، حسین ابن نمیر کا سر لے کے، شیش ابن ربی کا، مختار سجدہ شکر میں، سر کہاں روانہ کیے؟ ان سروں میں شامل کیا عمر سعد کا سر، خولی کا سر، سنان کا سر، یہ سب سر روانہ کیے مدینے میں۔ اب یہ جتنے دن کا بھی راستہ ہے، 2 دن کا ہو یا 3 دن کا، اب وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ اور خبر دے رہے ہیں لوگوں کو کچھ ہی دیر میں مختار مجھے ہدیہ بھیجنے والا ہے، کچھ ہی دیر میں مختار مجھے تحفے بھیجنے والا ہے۔ ان سب کے سر جناب سیدھے سجاد کی خدمت میں بھیجے گئے۔ جب امام نے حکم دیا، ہاشمی عورتوں کو جنہوں نے 5 سال سے سروں میں تیل نہیں ڈالا تھا، اپنے سروں میں تیل ڈالو، امام نے حکم دیا عید مناؤ، گھروں میں چولہے جلاؤ۔ 5 سال بعد مدینے کے لوگوں نے ہاشمیوں کے گھروں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ جب امام نے عید منانے کا حکم دیا تو میں اور آپ کون ہیں کہ وہ عید کا دن شروع ہو جائے پھر بھی لگے ہوئے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا، پہلے بھی تو یہی مومن تھے، پہلے والے کیا کچے مومن تھے؟ معلوم ہے کہ سورج غروب ہو گیا، ختم ہو گیا سوگ، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، امام کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ عید شجا ہے، عید زہرا ہے، جشن امام زمانہ ہے، تاج پوشی امام زمانہ ہے، سب کچھ ہے، مگر نہیں، جو ہمارا دل چاہے گا وہ مذہب ہے، جو ہمارا دل کہے گا وہ مذہب ہے۔ عید الفطر نہیں منانا، خبردار، مولا کا دسواں ہے۔ بقرعید بھی نہیں منانا، خبردار، جناب مسلم کا سویوں میں۔ اچھا تو اس شوال میں شادی بھی نہیں کرنا، وہ شادیاں کیوں کرتے ہو، شادیوں میں کیوں جاتے ہو؟ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سب حرکتیں پلانٹڈ لوگ مال لے کے یہ سب کر رہے ہیں ہمارے دین میں تحریفات، نہیں نہیں خبردار، عید نہیں منانی، عید تو مولا کا دسواں ہے۔ तुम इमामों से आगे बढ़ गए हो। किस इमाम का यह हुक्म है? तो फिर चेलुम तक शादियां क्यों करते हो? अभी इमाम का चेलुम नहीं हुआ, शादी क्यों कर रहे हो? तेरा रजब क्यों मनाते हो? चेहलुम है जनाब सैयदा का, तीन जमाते शानी को शहादत हुई है, शाबान की खुशियां क्यों मनाते हो? 25 रजब को सातवां इमाम बाबू लवाई शहीद हुआ, पूरा साल शहादतों से भरा हुआ है, लेकिन साजिश क्यों? क्योंकि ईद बकरीद वो दिन है कि सारे मुसलमान मिलके बनाते हैं। ये वो बदबख्त साम्राज्य एजेंट हैं जिनकी ड्यूटी ये है कि शियों को आइसोलेट करके मुसलमानों से अलग कर दो, तनहा कर दो, ताकि वो कहें कि जी इनकी तो ईद भी नहीं है, इनका तो बकरीद भी नहीं है, हमारा इनसे क्या वास्ता। समझ में आ रही है साजिश? ये अपने आप को बड़े बड़े जो फैशनेबल मौलाई बन के घूमते हो ना, अली के गुलामों की आंखों से ना तुम छुपे हुए हो, ना तुम्हारे वो आका छुपे हुए हैं जो तुमको माल देते हैं और तुम्हें माल देकर ये सब कुछ करवाते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, जिसकी मर्जी नया ड्रामा लेकर आ रहा है, नया आइटम लेकर आ रहा है दीन में, और फिर कहता उसे कुछ भी ना कहा जाए कत्ल कर दो, जबान काट दो, फिर भी आवाज जिंदा रहेगी हमारी, मरी नहीं सकती। ये आवाज हमने इस समय तम्मार से ली है, ये आवाज हमने अबू ज़र गफ्फारी से ली है, ये लहजा हमने अबू ज़र गफ्फारी से लिया है। तुम कहां के? तुम आज हो कल नहीं हो, तुम्हारे किस्मत में जिल्लत और रुसवाई लिखी है। हम मर के भी बाइज्जत लोग हैं।
जिंदाबाद, जिंदाबाद,
मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद।
तमाशा बनाया दीन का, जिसकी जो मर्जी डाले जा रहा है, जिसकी जो मर्जी दीन में डाले जा रहा है। ईद की नमाज के बाद ज्यारत वारिस साहब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो मुझे बताइए कि ज्यारत वारिस साहब क्या है? ये मजलिस है या नहीं है? ये अज़ादारी है या नहीं है? चाहे ईद का दिन हो, चाहे बकरीद का दिन, जुमे का दिन ज्यारत वारिस साहब पढ़ते हैं ना, तो हो गया ना। ज्यारत वारिस साहब पढ़ने का क्या मतलब? कि मैंने ईद के दिन अपने मौला को याद किया है। मासूमीन ने रास्ता दे दिया ना, ताकि अब ज्यारत वारिस से पढ़ के जाओ, अपने भाइयों से गले मिलो। जिसके यहां कोई खुदा ना करे मैयत हो गई, जाके उसके ताजियत करो, फातिहा करो, उन दिनों में अगर हो गई हो तो। यही है ना ईद, ताकि पूरे मुआशरे में मिक्स रहो। ऐसे ही होता था ना, नहीं अब नया नया, और रोका तो कहेंगे ये मातम का दुश्मन, ये आजादारी का मुखालिफ। आज तुम्हारे कहने से तुम जैसे ब्लैकमेलर 1400 साल में ना मालूम कितने आए और कितने जलील होकर चले गए। समझते हो क्या? ब्लैकमेल कर लेंगे आजादारी के नाम पे। जाओ बाबा, हम जैसे गुलामों की पुश्त पे हमारा इमाम हुआ करता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारे पीछे ओबामा नहीं है, हमारे पीछे इसराइल नहीं है, हमारे पीछे बर्तानिया नहीं है, समझ गए? तुम्हारी डोरियां जहां से, उन सबके नाम बता रहा हूं। हमारे पीछे वो अरबों के शेख नहीं है, उनकी भी डोरियां हैं, वो भी चाहते हैं कि ये काम हो, वो भी हिलाते हैं इनकी डोरियां, वो भी माल देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तशय्यों में खराबियां पैदा हो। उसी का तो फायदा उठाया शाम में उन्होंने, इतना इशारा काफी है। पैसे दे देकर वो सारे काम करवाए गए थे ताकि फिरके वाराना आग को फैलाने में आसानी हो जाए। अब कहां गए वो सारे जियाले? किधर गए? जाओ ना आप, करो ना जियाद, लड़ो ना आप जाके। हम भी तो देखे बड़े दिलेर बनते हो, सारी दिलेरी अपनों पर है। हसन जफर बोल रहा हो तो 10 मुस्टंडे लेकर आ जाएंगे मसलन, या कोई बकवास कर रहा हो तो उसके दिफा के लिए 50 पहले आगे बिठा दो, ताकि कोई भी गड़बड़ करे उसको उठा के बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर, फेंक दो। लेकिन याद रखना आजादारो, इस राह में ये तौहीन भी अल्लाह की बारगाह में इज्जत है। یہ بولا ہے، اس نے بات کی ہے، یہ ڈرا نہیں، اس نے خوف نہیں کھایا کسی چیز کا، یہی کریں گے نا، وہ کیا ہے کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ڈر کے بیٹھ جائیں؟ ہاں وہ لوگ بیٹھ جائیں گے جن کو کربلا نہیں معلوم، ہمیں تو معلوم ہے، ہماری عزت کیا عزت ہے؟ چند لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چوک پہ بے عزتی کر دیتے ہیں، تو ہمیں صبر کیوں آتا ہے جانتے ہیں؟ غم تو بہت ہوتا ہے، معصوم تھوڑی ہے، دل ہمارا بھی چھلنی ہوتا ہے، جگر ہمارا بھی چھلنی ہوتا ہے، ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے، اعصابی ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں، معصوم تو نہیں ہے، لیکن صبر کب آتا ہے کہ کچھ بھی صحیح، حسین تو نہیں، آل رسول پر جو گزر گئی وہ کسی پر گزری؟ جو اہانت، جو توہین آل رسول کی گئی، کس کی گئی بھائی؟ اس سے محترم تو نہیں ہے میرا گھر، اس سے زیادہ ہے میری عزت؟ جب سید سجاد نے گوارا کر لیا کہ مائیں بہنیں پھوپھیاں بے پردہ بازاروں میں لے جائیں گے، حسین نے قبول کر لیا، پھر ہم کیا ہیں؟ لہذا کبھی اس بات کا خوف نہ کھایا کرو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی، بچے گالیاں دے دیں گے، کیا وہ فرق پڑتا ہے؟ رسولوں کو گالیاں ملی، یہ تو کام ہی ایسا ہے بھائی، اس میں جتنی انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو عزت دیتا چلا جاتا ہے، عزت دیتا چلا جاتا ہے، عزت دیتا چلا جاتا ہے، صلوات علی محمد آل محمد، آئیے۔ تو امام نے عید کا حکم دیا، مومنات کی حضور سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، محبتیں اپنی جگہ، مگر بھیا یہ نام وام لے کے صلواتیں نہ پڑھواؤ، ورنہ دوسری صلواتیں جو مجھے ملیں گی وہ الگ ہو جائیں گی۔ خیر اب آئیے، اب آئیے جو آپ کی خدمت میں ایک کردار کو میں نے روکا تھا جان کے، تاکہ مصائب سے اس کا میں ربط دے دوں۔ حرملا ابن کاہل اسدی، یہ ملعون پکڑا گیا، میں نے عرض کیا جو میں نے چند نام لیے، صرف چند ہیں، ہزاروں کے کیس، یہ مجلس متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع سے قاتلوں کا ذکر شروع کیا تو مصائب ساتھ ہی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے گا، تو میں نے اس لیے کچھ صرف نام لیے، لیکن حرملا کا سنیے آپ، یہ حرملا کون ہے ملعون؟ حرملا ابن کاہل اسدی، جب یہ گرفتار کیا گیا تو منحال چوتھے امام کے صحابی، یہ مختار کے ساتھ دربار میں بیٹھے تھے، مدینے سے آئے تھے، ابھی پہنچے ہیں مدینے سے، جب یہ مدینے میں تھے امام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور خبریں آئیں کہ مختار نے قیام کیا ہے اور قاتلان حسین کو چن چن کے مار رہا، تو کہتے ہیں کہ مولا بہت خوش ہوئے سید سجاد، اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حرملا انجام تو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ بات منحال کے کانوں میں رہ گئی، جو ہی شور ہوا کہ حرملا پکڑا گیا، حرملا پکڑا گیا، فوراً منحال کو یاد آ گیا، منحال نے فوراً امیر مختار سے کہا، مختار تجھے مبارک مبارک، حیران ہو کر مختار کہتا ہے کہ اے صحابی، اے امام، اے منحال، اے میرے بھائی، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ منحال، میں امام کی خدمت میں تھا جب امام نے تجھے دعا دی تھی اور پوچھا تھا کہ حرملا انجام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، پہلے تو سجدے شکر میں گیا، آنسو آ گئے، رونے لگا۔ شیو اب بتاؤ، اب بھی کسی کو شک ہے کہ مختار کو امام کی اجازت نہیں تھی؟ اب بھی کوئی اگر شک کرے کہ امام کی رضا مندی نہیں؟ سجدے شکر کرتا ہے، رو رہا ہے، معبود تیرا شکر کہ میں اپنے مولا کی خوشی کا باعث بنا، میں اپنے مولا کی رضا مندی کا باعث بنا۔ شیعہ کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کر دو کہ مولا تم سے راضی ہو جائے، مولا تم سے خوش ہو جائے، یہ ہے اصل حقیقت۔ بہرحال اب اس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں، باندھا ہوا اس کو پکڑ کے لائے، پوچھا حرملا مختار نے، حرملا ملعون، آخر تو نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ کہ میرے مولا سید سجاد کو تیرے انجام کا انتظار ہے. حرملا کہتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے, جو تجھے سزا دینی ہے دے لے, بس ختم کر دے اس بات کو. کہا کہ نہیں, سننا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا کیا تھا. نہیں بتاتا, کہ اس کی کھال اتار دو. اتنے ہنٹر مارو, کھال اتار دو. کوڑے برسنا شروع ہوئے. کچھ کوڑے کھانے کے بعد کہتا ہے, سن مختار, سن, مجھے ابن زیاد کا حکم ملا, تیار ہو کر, مسلح ہو کر, جنگی لباس پہن کر کربلا پہنچ جا اور عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو جا. میں نے 6 تیر زہر میں بجھائے, کئی دن تک ان کو زہر میں بجھا کے رکھا, اور یہ 6 کے 6 تیر سے شوبہ تھے. سے شوبہ یعنی 3 منہ والے تیر تھے, تیرے سے شوبہ. میں 6 تیر لے کے چلا کربلا میں, صبح سے لے کے عصر تک 3 تیر تو میرے خالی چلے گئے, مگر 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا ہے. اب عزاداروں, روایت یہی ہے, تاریخ میں یہی واقعیت, لیکن مصائب کے باب میں انداز جہاں تک اجازت ہے وہاں تک انداز میرا اپنا ہے, الفاظ میرے اپنے. تو امیر, میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب علمدار فوج حسینی کے شانے کٹ چکے تھے, مگر کوئی اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا. علمدار فوج حسینی گھوڑے کو ایڑ دیتا جاتا تھا, وہ کہتا جاتا تھا اس میں وفادار, بس تھوڑا سا, بس تھوڑا سا خیمہ گاہ تک پہنچا تھا. عزاداروں, جو کربلا گئے وہ پھر میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہتا ہوں. عباس نے ایسی آسان جنگ نہیں کی تھی, ایسی آسان جنگ نہیں تھی عباس کی. عباس خیمہ گاہ سے نکلے تھے بائیں طرف, اور وہاں سے حملہ کرتے ہوئے پہنچے تھے القمہ. القمہ سے پھر چکر کاٹ کے آنا چاہتے ہیں خیمہ گاہ کی طرف, تو پہلا بازو قلم ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا. مشکیزے چھدنے کی جگہ جانتے ہیں؟ اگر جنہوں نے نہیں دیکھی تو میں بتا دوں کہ جب جناب سید الشہداء کے حرم سے جائیں گے آپ جناب عباس کے حرم کی طرف, تو سیدھے ہاتھ میں چوک جیسی جگہ ہے. پہلے وہاں نشانی تھی, وہ صدام ملون کے زمانے میں نشانی مٹا دی گئی, اب انشاءاللہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی. وہ مشکلے کی جگہ, پھر نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ شانے کٹنے کے باوجود علمدار کتنا آگے آ گیا تھا. کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پانی خیمہ گاہ تک پہنچ. یہ کہتا ہے امیر, مجھے حرملا نے بلایا کہ دیکھ, جب تک مجھے ہمارے ساتھ نے بلایا کہ جب تک مشکل میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو روک نہیں سکتی, ایسا کام کر مشکل کا پانی بہ جائے. میں نے تیر کمان میں جوڑا, مگر تیر ماروں تو کہاں ماروں, عباس مشکیزے پر اس طرح چھا گئے تھے کہ جہاں سے بھی تیر مارا جائے عباس کے جسم میں لگتا تھا. میں نے کئی چکر کاٹے, پہلو سے مجھے ایک گوشے سے مشکیزے کا ذرا سا حصہ نظر آیا. میں نے عباس کے قریب جا کر اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں پس میرے اس تیر کا لگنا تھا. عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا اور چلا کر کہا تھا عباس نے, وا مصیبت, ہائے میری مصیبت, اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی لانے کی کوشش کروں. اس لیے نقشہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مشکیزہ چھدنے کی جگہ سے پھر واپس پڑتے ہیں عباس, جس جگہ آپ کی قبر مطہر ہے وہاں پر گرے ہیں گھوڑے سے, وہاں شہید ہوئے ہیں. جب اس ملعون حکیم ابن طفیل نے گرز مارا تھا عباس کے سر پہ بغیر ہاتھوں, امیر مختار منہ پیٹ پیٹ کر رو رہے, ظالم تجھے ذرا بھی حسین کے بچوں میں ترس نہیں آیا؟ دوسرے تیر کا حال سنا, کہتا امیر مجھے معاف کر, جو سزا دینی ہے دے لے, مجھ سے دوسرے تیر کا حال نہ سن. اب پھر کوڑے برساؤ. کچھ دیر کے بعد یہ معلوم کہتا ہے, سن, دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب پورا لشکر عمر سعد کا پسپا ہو چکا تھا. حسین ایک ننے سے مجاہد کو لے کر آیا, چند ماہ کے بچے کو لے کر آیا تھا. اس بچے نے صرف اپنی خشک ہونٹوں پر سوکھی سی زبان پھیرائی تھی, ننی سی, لشکر منہ پھیر پھیر کر رو رہا تھا, تلواریں نکل آئی تھی, آپس میں لڑائی ہونے والی تھی, उमर साहब ने मुझे आवाज देकर कहा, हुरमला जल्दी कर, इख्ता कलामन हुसैन, हुसैन के कलाम को पता कर दे। मैंने तीर से शोभा कमान में जोड़ा और बच्चे की गर्दन का निशाना लिया। अजादारो मुझे बताओ, चंद माह का बच्चा और कितने पहरों का प्यासा, उसकी गर्दन का क्या अंदाजा हो सकता है। और इधर ये आहानी तीर तीन मुंह का, कहता है कि बस मेरा तीर बच्चे की गर्दन पे लगा और बच्चा अपने बाप की आगोश में पलट गया, पलट गया। बस अमीर मुख्तार अपने तख्त से गिर पड़ा, बेहोश हो गया, फिर होश में आया। कहता है, बनून तुझे 6 माह के बच्चे में तरस नहीं है, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। तीसरे तीर का हाल बन, कहते अमीर तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझसे तीसरे तीर का हाल ना सुन, कह इसकी चमड़ी उतारो। बस चमड़ी उतरना शुरू हुई, कहते सर तीसरा तीर मैंने उस वक्त मारा था जब जहरा का लाल सुलझना पे बैठा था। तलवार न्याम में वापस जा चुकी थी और इतने तीर इतने तीर इतने तीर हुसैन के जिस्म अथर में बेबस थे कि सिवाय तीरों के कुछ नजर नहीं। अजादारो रिवायतों में तो तशबीह ना मालूम कैसे कैसे दी गई है, मुझमें तो हिम्मत भी नहीं है वो तशबीह देने की। कहते कि मैं कहां तीर मारता, हर तरफ तीर ही तीर थे, तीरों में छुपा हुआ था हुसैन। मैंने कई चक्कर काटे हुसैन के सुलझना के, बस एक जगह मुझे खाली नजर आई और वो थी सजदे की जगह। हुसैन की पेशानी मुझे खाली नजर आई, मैं सामने की तरफ आया, मैंने हुसैन की पेशानी को अपने तीर की जद पे लिया। इतने करीब से जो मेरा आहनी तीर चला, हुसैन की पेशानी को तोड़ता हुआ अंदर तक घुस गया। बस अमीर मेरे इस तीर का लगना था, हुसैन सुलझना पे डगमगाने लगा, जहरा का लाल सुलझना पे डगमगाने लगा। सुलझना ने जैसे ही महसूस किया कि मेरा सवार डगमगा रहा है, गिरने वाला है, इस वफादार हैवान ने अपने चारों पैर चीर दिए ताकि बुलंदी कम से कम हो जाए। अब जब हुसैन जीन से जमीन पर आए तो तीरों पर मौलम था जिसमें अथर, तीर न भी होते तो हुसैन का जिस्म नाज़नी जमीन से नहीं लग सकता था। क्यों? जब हुसैन जुलजना से नीचे आ रहे थे, माँ जहरा गोली फैलाए बैठी थी। आ मेरे हुसैन, आ तुझे आज ही के दिन के लिए चक्की में पीस। ظلموا ايام انقلبون ما دام حسين